بر محمد در بیت محمد با آواز بلند سروا
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الهي ابي القاسم محمد مصطفى.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين.
آمين.
من الآن إلى يوم الدين.
آمين.
أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صلوات پڑھیں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
عزیزان محترم، سورہ حمد کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم تک کسی حد تک تمام کی گئی. خدا بندے متعال تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان و رحیم، تو اس کے معنی اس کی کوئی حکمت ہے. اور میں نے کچھ مثالیں دے کر مزاج شریعت، مزاج دین بتایا کہ وہ بھی تراحم پر ہے، رحمت پر ہے، کہ دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، کافر کے بعد بھی ظلم نہ کرو. اس لیے کہ اسلام ارزشوں کا قائل ہے، اخلاق کا قائل ہے. ایک مرتبہ بزم رسالت میں ایک صحابی پیغمبر آئے جو نابینا تھے، کوئی اور بھی شخص وہاں بیٹھا تھا. وہ جب نابینا صحابی کو دیکھا تو تھوڑا سا انہوں نے اپنا چہرہ برا بنایا کہ یہ کہاں پر یہاں آ گئے. لہذا خداوند متعال نے اس شان میں اس صحابی کے کیونکہ توہین کی تھی، لہذا وہ نابینا صحابی تھے، اس کے باوجود خداوند متعال نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول تھا. پھر وہ انسان تو ہے، اوپر سے صحابی رسول. خدا نے کہا تم نے چہرہ کیسے بنایا؟ تو سورہ عبسا وتولا، یہ سورہ عبسا وتولا کی اگر شان نزول دیکھیں تو خدا نے کہا عبسا، یعنی تم نے منہ عبس کیوں بنایا؟ یہ میں نے اس کو خلق کیا جیسا میں نے خلق کیا، تم نے ایسا کیوں بنایا؟ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید کا اخلاقی نقطہ ہے. اگر چہرہ کسی نے بنایا بھی تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس کی توہین ہو رہی تھی یا جس کو دیکھ کے چہرہ بنایا گیا تھا، اس کو خبر ہی نہیں تھی. جب اس کو خبر ہی نہیں تھی، اس کے آپ ایک اندھے سے آپ ہنس کے ملیے، مسکرا کر ملیے یا منہ بنا کے ملیے، اس اندھے کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابی رسول سے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے، لیکن نابینا شخص کے لیے فرق نہیں پڑتا. لیکن اسلام ارزشوں کا قائل ہے. اسلام اس لیے نہیں کہتا کہ تم خوش اخلاق بنو تاکہ دوسرا تمہاری تعریف کرے یا تم سے امپریس ہو جائے. اچھی بات ہے دوسرا امپریس ہو، وہ بھی اچھی بات ہے، اخلاق سے ملو وہ تم سے اخلاق سے ملے گا، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اسلام کہتا ہے تم اپنی ذات میں اچھے ہو، چاہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو چاہے تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، تمہیں ایسا چہرہ نہیں بنانا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد
والا. اللہ
پیغمبر میں کہ اگر بہرا بھی تمہارے پاس سے گزرے اور مسلمان ہے تو اس کو سلام کرو، اگر وہ تمہارے سلام کرنے سے تمہیں جواب دے دیتا یہ تم پر اور ثواب ہے، اگر وہ جواب نہیں بھی دیتا تم نے اپنا کام کر دیا. اس لیے کہ از حیث مسلمان تم نے اس کو سلام کیا. سلام کرنا خود ارزش رکھتا ہے، جواب دیتا ہے نہیں دیتا یہ ایک دوسری بحث ہے. خود سلام کرنا جو انسان کا، یہ خود اسلام میں ارزش رکھتا ہے. لہذا اگر بہرا بھی گزر رہا ہے تو اس کو سلام کرو، شاید وہ آپ کے جھکنے سے، ہاتھ اٹھانے سے یا آپ کو متوازے ہو دیکھ کر ہو سکتا ہے جواب دے دے، یہ ایک الگ بحث ہے. اگر جواب نہ بھی دے، وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دے کیونکہ بےچارا بہرا ہے، لیکن تمہیں سلام کیوں کرنا ہے؟ سلام اس لیے کرنا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے تم اپنی تربیت کرو. آپ پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. جب ایک جنگ تھی, اس جنگ سے کچھ کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا, اسیر بنا کے لایا گیا, اور بعض افراد تھے جن پر قتل تھا مسلمانوں کا, لہٰذا ان کو بطور قصاص قتل کیا جانا تھا. ان میں سے ایک اور ایک کافر تھا, سب میرے ذہن میں نام نہیں ہے. قصائص الحسینیہ میں اس واقعے کو آیت اللہ شستری نے لکھا ہے. کہا وہ کافر آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اور کافروں کو حکم دے رہے تھے, حکم دیا کہ اس کا بھی سر قلم کیا جائے, اس کا بھی احساس کیا جائے. اتنے میں جناب جبرائیل ناصر ہوئے, کہا یا رسول اللہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے, اس سے دیت لے لی جائے گا, دے سکے تو قصاص نہ کیا جائے, اس کی جان چھوڑ دی جائے. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کا دسترخوان بہت وسیع, یہ ایک سخی کافر ہے.
سبحان اللہ.
اب آپ سوچیے, ایک کافر ہے سخی, اس کا دسترخوان وسیع, وہ مومنوں کو بلاتا تھا کھانے, مسلمانوں کی دعوتیں کرتا تھا, ظاہر ہے کافر تھا کافروں کو بلاتا تھا, کافروں کے لیے دسترخوان بچھاتا تھا, کافروں کی مہمان نوازی کرتا تھا. لیکن مہمان نوازی کا تعلق مومن اور کافر سے ہے ہی نہیں, مہمان نوازی کا تعلق ارزش اخلاقی سے ہے, ایک مورلٹی ہے, ایک اچھی چیز ہے. لہذا خدا بند متعال نے کہا کیونکہ اس میں سخاوت پائی جاتی ہے, مہمان نوازی پائی جاتی ہے, اے نبی اس کو قتل نہ کرے. پیغمبر نے کہا اچھا یہ سخی کافر ہے, تو پیغمبر نے اس کو آزاد کیا اور عزت کے ساتھ آزاد کیا. رحمت للعالمین کا دربار تھا. اسی طرح جب ایک واقعہ, اس کے فوراً بعد آیت اللہ شستری لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی بز میں ایک سردار آیا کافروں کا کسی بات پہ گفتگو کرنے کے لیے. پیغمبر اسلام اس وقت بیابان میں تھے, لہذا پیغمبر اسلام کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے اپنی آبا اتاری اور آبا اتار کے بچھائی, اس پر اپنی آبا پر اس کافر کو بٹھایا, کافر کو بٹھایا. بعض افراد نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کافر تھا, آپ نے اپنی آبا پہ اس کو بٹھایا. تو پیغمبر نے عجیب نقطے کی طرف کہا یہ کافر تھا لیکن اپنے قبیلے کا عزت دار تھا, اپنے قبیلے کا سردار تھا, اور وہ میرے پاس ملنے آیا تھا, میرا مہمان تھا, لہذا کیونکہ قبیلے کا عزت دار تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عزت کو پامال کروں, لہذا میں نے اس کو عزت بخشی تاکہ اس کو پتا چلے کہ عزت دی جاتی ہے. یعنی اگر معاشرے میں کوئی شخص عزت دار ہے تو اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے, بلو وہ کافر کیوں نہ
ہو.
اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کا قائل ہے. اسلام میں تراہم اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کردار سامنے والے کا جو کچھ بھی ہو, تم کون ہوتے ہو, تو اپنی زبان کیوں خراب کرتے ہو, تو اپنا کردار کیوں خراب کرتے ہو, تو اپنے افعال کیوں خراب کرتے ہو, اس لیے کہ سامنے والے سے سامنے والے کا حساب ہوگا, تم سے اس کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا, اس کے نہ عمل کے متعلق, نہ عقیدے کے متعلق, نہ دین کے متعلق, نہ شریعت کے متعلق, نہ اخلاق کے متعلق, نہ عقیدے کے متعلق, تم سے تمہارا عمل, تمہارا عقیدہ, تمہارا اخلاق, تمہاری شریعت, تمہاری کتاب پوچھی جائے گی. لہذا تم اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ کرو جس طرح سے آراستہ کیا جاتا ہے, یہ اسلامی فکر. اس کے بعد دان محترم آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ خداوند متعال اس سورے کا آغاز کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تعریف ہے, ستائش ہے, حمد ہے, مدح ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. حمد کس کی جاتی ہے؟ حمد اس کی جاتی ہے جو کہ ذاتی کمال رکھتا ہو, کسی اور سے کمال نہ لیے, جو ذاتن کمال رکھتا ہو, جس کی ذات میں کمال پایا جاتا ہو, اس کو لائق حمد ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
علماء نے کہا دو کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی حمد کی جائے. حمد مداح کی جا سکتی ہے, قصیدہ کہا جا سکتا ہے, لیکن حمد نہیں کی جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ حمد کا لفظ جو ہے صرف خداوند متعال میں استعمال ہوتا ہے، کوئی مولا کائنات کے لفظ حمد استعمال نہیں کرتا، مدح استعمال کرتا ہے، قصیدہ استعمال کرتا ہے، پیغمبر اسلام کے لفظ نعت استعمال ہوتا ہے، لیکن حمد استعمال نہیں ہوتا. حمد مخصوص ہے اس ذات سے جس کی ذات میں کمال ہو، یعنی ذاتن کمال ہو، کسی نے اسے کمال نہ دیا ہو اس کی حمد کی جاتی ہے. اور دوسری حمد والے کی صفت یہ ہوتی ہے، یعنی محمود کی صفت یہ ہوتی ہے، جسے محمود کہا جاتا ہے اس کی حمد کی جا رہی ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب نعمت ہو، اس نے سب کو نعمت عطا کی. دو بنیادوں پر حمد کی جاتی ہے، ایک یہ کہ وہ صاحب کمال ہو، دوسری یہ کہ وہ صاحب نعمت ہو، نعمت دینے میں مستقل ہو، اس نے کسی سے نعمت نہ دی ہو، جو کچھ دیا ہو اس نے دیا ہو، کمال اس نے دوسروں کو دیا ہو، لیکن جو اس کے پاس کمال ہے اس کا اپنا ذاتی کمال ہو. تو یہ دونوں چیزیں صرف ذات اقدس الہ کے اندر ہیں، کہ وہ صاحب کمال بھی ہے ذاتن اور صاحب نعمت بھی ہے ذاتن. لہذا حمد اب خدا کی جائے گی، کہاں حمد کرو اپنے رب کی جو عالمین کا رب ہے. الحمدللہ اللہ کی حمد کا اللہ کی گفتگو ہو چکی کہ یعنی تمام جہد سے اس کی حمد ہونا چاہیے، ہر جہد سے اس کی حمد ہونا چاہیے، رازق ہے اس لیے بھی حمد ہونا چاہیے، وہ موت دیتا ہے تو بھی حمد ہونا چاہیے، وہ حیات دیتا ہے اس لیے بھی حمد ہونا چاہیے، وہ قیوم ہے تب بھی اس کی حمد ہونا چاہیے، وہ جبار ہے تو بھی حمد ہونا چاہیے، وہ کریم ہے تب بھی اس کی حمد ہونا چاہیے، وہ ستار ہے تو بھی اس کی حمد ہونا چاہیے، وہ غفار ہے اس کی پھر بھی حمد ہونی چاہیے. اس لیے کہ جس بھی صفت سے تم حمد کرنا چاہو، کیونکہ وہ اللہ ہے، مصر جمی تمام جہاد ہے، تمام جہاد سے خداوند متعال کی حمد ہونی چاہیے، ہر جہد سے وہ صاحب کمال ہے، ہر جہد سے وہ صاحب نعمت ہے، ہر جہد سے وہ نعمت عطا کرتا ہے، ہر جہد سے وہ
سارے
کمال رکھتا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات.
لہذا اس کی حمد ہونی چاہیے. لیکن حمد کہتے کسے ہیں؟ علماء نے اس کی بھی تعریف کی. حمد کس کی جاتی ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو صاحب کمال ہو، جو صاحب نعمت ہو. لیکن حمد ہوتی کس کو کہتے ہیں؟ حمد دو چیزوں کے ملنانے کا نام ہے، دو چیزوں کے کمپاؤنڈ کا نام ہے، یعنی شکر اور مدح. جیسے میں نے عرض کیا تھا، مدح تعریف کو کہتے ہیں، اگر مدح اور شکر کو ملا دیا جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، اگر یہ جدا جدا ہو تو شکر کو شکر کہا جاتا ہے اور مدح کو تعریف کہا جاتا ہے. لیکن جب مدح کو اور ہم اور شکر کو ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اسے حمد کہا جاتا ہے. اگر یعنی خدا کی کوئی حمد کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف خدا کی تعریف نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ صاحب نعمت ہے. آپ دیکھیے کیوں میں نے عرض کیا، یہ علماء نے کیوں تاکید کی؟ اس لیے کہ حمد ہوتی اس کی صاحب کمال ہے، حمد ہوتی اس کی صاحب نعمت ہے. اب تعریف اگر اس کی ہوگی تو اسی دونوں جہد سے ہوگی. اب تعریف جو اس کی کرے گا، مدح وہ جو کرے گا، وہ اس لیے کرے گا کیونکہ یہ صاحب کمال ہے، اور شکر اس لیے کرے گا کیونکہ عطا نعمت ہے، نعمت دینے والا ہے. لہذا اب اس کی نعمت کا بھی شکر ادا کیا جائے گا اور اس کی تعریف بھی کی جائے گی. جب اس کی تعریف اور شکر کو ملا دیا جائے گا تو کہا جائے گا الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی مدح ہے، وہ محمود ہے، اللہ محمود ہے جس کی حمد کی جاتی ہے. پھر خدا عند متعال نے آگے چل کے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، اس لیے اس کی امداد کی مدح کی جائے گی، حمد کی جائے گی. عالمین کا رب ہے، انسان کا رب نہیں کہا، مسلمان کا رب نہیں کہا، مومن کا رب نہیں کہا، فرشتوں کا رب نہیں کہا، انبیاء کا رب نہیں کہا، اولیاء کا رب نہیں کہا، معصومین کا رب نہیں کہا، کوئی صفت اختیار نہیں کی. اللہ نے کہا میری تعریف اس جہد سے کرو کہ میں رب العالمین ہوں، میں عالمین کی تربیت کرنے والا ہوں. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے لیے بھی علماء نے کہا دو چیزیں ہونی چاہیے. رب اسی کو کہا جاتا ہے جو ملکیت بھی رکھتا ہو، یعنی کوئی کسی چیز کا رب اس وقت کہلاتا ہے کہ وہ اس چیز پر ملکیت رکھتا ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، پاور رکھتا ہو، تو وہ رب کہلاتا ہے. اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس کی رشد و نما میں اثر بھی رکھتا ہو، تربیت میں اس کے اثر بھی رکھتا ہو. دیکھیں کھانا ہم نے کھایا، کھانا ہمارے اختیار میں تھا لیکن ہضم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
کیا کرنا؟
اس لیے کہ ہضم کرنے کا ہمارا اختیار اس لیے نہیں کہ انٹرنل سسٹم جو ہے وہ خدا کے اختیار میں جیسے وہ چلائے. خدا بند متعال وہ ہے کہ جو ہر ہر لہجے ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آنکھ میں نمکین پانی جو پرووائڈ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں بیان کر سکتے. یہ خدا مسلسل کر رہا ہے کیونکہ وہ تربیت کرنے والا ہے. اس نے آگ بنائی ہے پروٹیکشن وہیں فراہم کرے گا. اس نے میدا بنایا ہے سسٹم میدے کا وہیں چلائے گا. دل دھڑکانے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ رب العالمین دل وہیں دھڑکائے گا. انسان کس چیز میں اختیار رکھتا ہے؟ انسان تو اپنے جسم میں بھی اختیار نہیں رکھتا. اپنے چند اعضاء پہ ہاتھ اٹھا لینے پیر کو رکھ لینے آنکھ سے دیکھ لینے کو سمجھتا ہے اختیار رکھتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی گفتگو کل ہوگی لیکن یہ اختیار نہیں رکھتا انسان. یہ انسان کا اپنا دھوکا ہے. اس کے اپنے انٹرنل جو باڈی ہے اس پہ تو اس کا اختیار نہیں ہے. پھر چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا پہ حکومت بھی کروں. صاحب اس کو یہ دیکھتا ہے. پھر چاہتا ہے کہ پورے دنیا کی انسانیت میرے آرڈر پہ چلے گی میرے حکم پہ چلے. کیسی انسان کی فرعونیت ہے یہ؟ تمہارا دل تمہارے آرڈر پہ نہیں چلتا, تمہارے پھپھڑے تمہارے آرڈر پہ نہیں چلتے, تمہارا میدا تمہارے آرڈر پہ نہیں چلتا, تمہاری آنکھیں تمہارے آرڈر پہ نہیں چلتی. تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے آرڈر پہ چلے. جو اس کا رب ہے اس کے آرڈر پہ دنیا چلے. رب کی جو خصوصیت ہے وہ دو ہے کہ رب اسی کو کہتے ہیں جو کہ ملکیت رکھتا ہو, اتھارٹی رکھتا ہو, اس کی اپنی اختیار میں ہو, اور صلی اللہ علیہ محمد والے اور اس کے رشد و تربیت میں. انسان صرف اتنا کرتا ہے کہ گٹھلی کو زمین میں دبا دیتا ہے, اس سے زیادہ انسان کی کوئی پاور نہیں ہے. اب وہ گٹھلی کو سڑا گلا کر سرسبز و شاداب کرنا رب العالمین کی ذمہ داری ہے. انسان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. انسان ایک حد تک کام کرتا ہے, کرتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسی خدا کی بنائی ہوئی کائنات سے چلتا ہے. خدا بندے متعال یہی دکھانا چاہتا ہے کہ میں کائنات کا رب ہوں. آیت اللہ قراتی بہت عمدہ جملہ لکھتے ہیں. یہاں پر دو باتیں بڑی لکھی. کہا کہ اللہ نے یہ کہا رب العالمین اپنے آپ کو کہا الحمدللہ رب العالمین کیونکہ میں رب العالمین ہوں اس لیے میری تعریف کرو, اس لیے میرے حمد کرو. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ خدا فقط اسلام والوں سے مومنوں سے مسلموں سے قریب نہیں ہے, رب العالمین ہے. وہ عالمین کا رب ہے. اس کا رابطہ ہر ایک کے ساتھ مساوی ہے. چاہے چرند و پرند ہو, چاہے حیوان ہو, چاہے حشرات ہو, چاہے انسان ہو, چاہے فرشتے ہوں, چاہے نباتات ہوں, چاہے جمادات ہوں, چاہے مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, اگر عالمین کی حدود میں آتا ہے تو اللہ سب کا رب ہے اور ہر ایک کی تربیت کرتا ہے. دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ اس سے جو میں نے آپ کی کل کی مجلس یا پرسوں کی مجلس ذہن میں ہو, میں نے کہا کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح کا شعور رکھتی ہے کیونکہ اس میں الہی کا مظہر ہے. لہذا یہاں پہ آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں, کہتے ہیں رب العالمین کہہ کر خدا نے یہ بتا دیا کہ میں تربیت کرنے والا ہوں. تو تربیت کس کی جاتی جس میں اہلیت تربیت پائی جاتی ہو. اس کے معنی کائنات کی ہر چیز میں اس بات کی اہلیت ہے کہ خدا اس کی تربیت کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ
بڑے محمد والے
محمد
یعنی ہر چیز میں رشد و نما پایا جاتا ہے. ہم ایک ہی زمین پر دو بیج گاڑتے ہیں, ایک ہی طرح سے پانی دیتے ہیں, ایک ہی طرح کا سورج چمکتا ہے, ایک ہی طرح کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ایک ہی طرح کی ہوا چلتی ہے. یعنی آکسیجن میں فرق نہیں ہوتا, پانی میں بھی فرق نہیں ہوتا, بونے والے میں فرق نہیں ہوتا, زمین میں بھی فرق نہیں ہوتا. لیکن خدا جب انہیں نکالتا ہے, سر سب کو شاداب کرتا ہے تو ایک کا رنگ اور ہوتا ہے, دوسرے کا رنگ اور ہوتا ہے, ایک کی خوشبو اور ہوتی ہے, دوسرے کی خوشبو اور ہوتی ہے, ایک کی تاثیر اور ہوتی ہے, دوسرے کی تاثیر اور ہوتی ہے. کیا اس رنگ کو زمین نے بخشا ہے یا سورج نے بخشا ہے؟ یہ رنگ کہاں سے آیا؟ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ اور اگر آ گئی تو اس بیچ میں اتنا شعور کس نے دیا کہ تمہیں کیسی خوشبو اڈاپٹ کرنا ہے؟ یہ خدا اپنے حکمت کے, اپنے علم کے, اپنی قدرت کے, اپنی ربوبیت کے سچشمے دکھاتا ہے کہ ساتھ ساتھ تم نے دو بیجوں کو بویا تھا لیکن دونوں کی تاثیر جدا, رنگ جدا, شکل جدا, قد جدا, سائز ان کا جدا، حجم ان کا جدا، مختلف چیزیں ہیں، ایک ساتھ ہے لیکن سب کچھ جدا. یہ کون کرتا ہے؟ کبھی کائنات میں آپ نے دیکھا ہے کہ گٹھلی آم کی بوئی ہو، نکل نیم آیا ہو؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گٹھلی بونے تک کچھ غلطی ہو سکتی ہے. کیا آپ آم کی جگہ جا کے پپیتے کی گٹھلیاں بو دیں؟ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم چاہ انگور رہے ہوں اور بو کر ہم جو ہے سنترے کے آ جائیں تو وہاں سے جائے سنترا نکلے گا، لیکن وہاں سے ایک بھی انگور کے بیج سے سنترا نہیں نکل سکتا. اس لیے کہ وہاں پہ کسی قسم کی، وہ رب العالمین ہے، اس نے کائنات کی ہر چیز پہ اس کی نظر ہے، ہر چیز پہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے. لہذا جو چیز جس چیز کی اہل ہوتی ہے خدا اسے عطا کر دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں ہماری ایک، اگر کوئی ڈاکٹر ہو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، ایک انسان کے جسم میں کتنی حیاتین کی، کتنے وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف قسم کے بی وٹامن، سی وٹامن، ڈی وٹامن، پتہ نہیں کتنے وٹامنوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، مختلف غذاؤں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. انسان کے جو ناخون کی غذا ہے وہ اس کے بالوں کی غذا نہیں ہے، بالوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جو میری ہاتھ کی اسکن کو غذا چاہیے وہ پیر کی اسکن کو ضرورت نہیں ہے. جو غذا میری آنکھ کو چاہیے وہ کان کو ضرورت نہیں ہے. جو کان کو چاہیے وہ زبان کو ضرورت نہیں ہے. جو زبان کو چاہیے اس کو ناک کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر چیز کی غذا علیحدہ، اس کی حیاتین علیحدہ، اس کی پروٹین علیحدہ، اس کی تمام غذائیت علیحدہ. ہم کھاتے تو ایک ہی نوالا ہیں، تقسیم اسے کون کرتا ہے؟ اسے کون تقسیم کرتا ہے کہ ہم کیلشیم کی جگہ کیلشیم جاتا ہے، شوگر کی جگہ شوگر جاتی ہے، وٹامنس کی جگہ وٹامن جاتے ہیں. جہاں پہ بی چاہیے تو وہاں بی جاتا ہے، جہاں پہ سی چاہیے تو وہاں سی جاتا ہے، ڈی چاہیے تو ڈی جاتا ہے. ہم تو نہیں ڈالتے، وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ہم وٹامن ڈی تو اسی منہ سے کھاتے ہیں. تو جا کے فٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ کہیں وہ جا کے سی والے ایریے فٹ ہو جائے؟ نہیں ہوتا، وہ ڈی میں جاتا ہے، وٹامن ڈی کی صورت کو، اسی کی کمی کو پورا کرتا ہے. اگر آئرن کی کمی ہو جاتی تو آئرن ہی کو پورا کرتا ہے. انسان غذا ایک کھاتا ہے لیکن اندر تقسیم رب العالمین کرتا ہے. عالمین کا رب ہے، اس لیے وہ کہہ رہے کہ تم کچھ بھی کر لو انسان، تم کر بھی کیا سکتے ہو، تمہاری استطاعت ہے بھی کیا، تم کائنات سے بکھرے ہوئے ہو. اور دیکھ لو میری حیات کو، اور میری ملکیت کو، اور میری قدرت کو، میری طاقت کو، میری ربوبیت کو، کہاں تک. تم اگر ایک پلان لگاتے ہو کہ پانی کو صاف کیا جائے تو ہمیں ملین ڈالر اڑ جاتے ہیں. اور دیکھو ہمارا ایسا پلان ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اسی زمین سے پانی جاتا ہے، جس کو تم گندا، کوئی ہار اگر پیر پڑ جاتا ہے زمین پہ ہم کہتے ہیں بھائی جوتے گندے ہو گئے. لیکن یہی پانی نیچے جب زمین کو ترتا ہے اتنا زلال اور صاف ہو جاتا ہے کہ انسان کنویں سے آرام سے اٹھا کے پی لیتا ہے. تو اس کو صاف کس نے کیا؟ اس پانی کو اسی زمین سے گزر کے صاف ہوا ہے، اسی زمین سے گیا جہاں پہ آپ کا پیر نہیں، آپ کے جوتے گندے ہو جاتے ہیں. لیکن وہی پانی جب زمین کے سینے میں جا کر محفوظ ہوتا ہے، مختلف مراحل سے خدا کی لیبورٹری سے گزر کے جب زمین کے سینے محفوظ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی جراثیم کوئی جمس نہیں پائے جاتے، اور ساری انسانیت کو وہ حیات بخشتا ہے. کیسے؟ تم ایک کر لاتے ہو تو ملین تمہارے ڈالر اور پاؤنڈ اٹھ جاتے ہیں. بخارات انسان بناتا ہے. مجھے یاد نہیں، میں نے ایک مرتبہ ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ ایک منٹ میں کتنے ٹن پانی جو ہے بخار بن کے اٹھتا ہے، اور ایک منٹ میں اتنے ہی ٹن برس جاتا ہے. انسان اگر بخار بنانے کی مشین بنائے کہ وہ بخارات بنائے، تو آپ سوچیں انسان کو کتنی زحمت کرنا پڑے، اتنی بڑی دنیا کے لیے اس کو پانی فراہم کرنا ہو. خدا نے مفت سورج بنا کر لگا کر اور پانی بھی مفت فراہم کر کے یہ ایک سائیکل ہمارے لیے بنا دی کہ سمندر سے پانی اڑتا ہے اور جہاں کمی ہوتی وہاں جا کے برس جاتا ہے. اس سسٹم کو اگر خدا ہم سے پیسے چارج کرتا تو عزیزان محترم کہاں سے پے کرتے؟ گورنمنٹ تو جو بھی کرتی ہے ہم سے چارج کرتی ہے، پیسے لیتی ٹیکس کی صورت میں. خدا بندے متعال ٹیکس کوئی نہیں لیتا، لیکن اس کی قدرت کی طرف کوئی ہوش بھی نہیں رکھتا کہ کتنی اس کی نعمتیں ہیں، کتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر دیکھنے پہ آئے، مفت اور مجانی نعمتیں ہیں، بالکل فری خدا کی طرف سے نعمتیں انسان حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا شکر نہیں کرتا. اس کا شکر نہیں کرتا، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہتا اپنے خدا کی بارگاہ میں. صادق آل محمد امام جعفر
صلی اللہ علیہ وسلم
روایت ہے جس کو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں نقل کیا. روایت میں ہے کہ خدا کی تعریف کرو الحمدللہ کما ہوا احلہ. اللہ اسی میں ایک جملہ الحمدللہ کما ہوا احلہ, ترجمہ اس کا ہے تعریف ہے اس خدا کی جس کا وہ اہل ہے. اب وہ کتنا اہل ہے یہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لہذا چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب تم یہ جملہ پڑھتے ہو اس سے خدا کی تعریف میں کہ تعریف ہے اس خدا کی جس کا وہ اہل ہے تو ملائکہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں جا کر کہتے ہیں خدا اس بندے کا اجر کیا لکھوں, کیونکہ اس نے تعریف تیری ایسی کی ہے جس کا تو اہل ہے, اس نے اپنے حساب سے جو تعریف کی نہیں ہے. تو خدا کہتا ہے ملک تو لکھ بھی نہیں سکتا ہے, بس اس کے نام اعمال میں جملہ لکھ دے, قیامت کے دن حساب میں اس کا خود کروں. اتنا بلند ہے
بے شک
الحمدللہ کما ہوا احلہ. انسان ایک مرتبہ اپنی استطاعت سے خدا کی تعریف کرے, ایک مرتبہ خدا کی تعریف اسی خدا پر چھوڑ دے کہ خدا تیری تعریف ویسی ہے جس کا تو اہل ہے, نہ اس کی اہلیت کی کوئی لمٹ ہوگی تو نہ اس کی تعریف کی. لہذا اس کی اہلیت بھی لامحدود ہے, اس کی تعریف بھی لامحدود ہوگی, اور جو چیز لامحدود ہو اسے محدود کتاب نامے میں نہیں لکھا جا سکتا. لہذا ملائکہ سے کہتا ہے صرف اس کے نام اعمال جملہ لکھ دو, یہ میری ذات کیونکہ لامحدود اس کو اجر بھی لامحدود عطا کرے. انسان اگر خدا کی صرف اتنی سی تعریف کرے, خدا بند متعال کہتا ہے میں عالمین کا رب ہوں, عالمین کا رب بنا کر بھیجا گیا ہوں. اچھا عالمین میں خدا بندی متعال نے مختلف انوار بنائے, مختلف عالم انوار ہے, عالم ملکوت ہے, عالم جبروت ہے, عالم مادہ ہے, عالم اسفل ہے, عالم اعلیٰ ہے, عالم عرش ہے, عالم ملک ہے, مختلف عوالم ہیں. عالم مادہ میں بہت سارے عالم ہیں. لہذا خدا یہ کہہ رہا ہے میں ہر عالم کی تربیت کرتا ہوں, یعنی ملائکہ بھی اس کے زیر تربیت ہے, انوار بھی اس کی زیر تربیت ہے, جبروت بھی اس کی زیر تربیت ہے, ملکوت بھی اس کے زیر تربیت ہے, یہ عالم مادہ بھی اس ہی کے زیر تربیت ہے. خدا بند متعال نے انسان کو خلقہ اس زمین کو مخلوق عطا کی, اور اس زمین پر چار قسم کی مخلوقیں بتائی جاتی ہیں, ایک مخلوق جسے ہم جمادات کہتے ہیں, ایک مخلوق جسے نباتات کہتے ہیں, ایک مخلوق جسے حیوانات کہتے ہیں, ایک چوتھی مخلوق جسے انسان کہتے ہیں. اللہ نے شرف کیا بخشا اللہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ نے جو مخلوق جیسی بنائی اس کا شرف اسی تک ہے. جمادات کو خدا نے تھری ڈائمینشن رکھا, وہ تھری ڈی ہوتے, اس سے زیادہ کچھ ہوتے ہی نہیں. وہ جمادات جو ہیں وہ تھری ڈی ہوتے ہیں, تھری ڈائمینشن ہوتی ہے, ان کا ایک گہرائی ہوتی ہے, ایک لمبائی ہوتی ہے, ایک چوڑائی ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہوتے. وہ تھری ڈی ایک شکل رکھتے ہیں, بس ختم. اب ان کا کمال کیا ہوگا؟ ان کا کمال یہ ہوگا جس کی یہ تھری ڈی جتنی زیادہ ہوگی, یہ جتنے وہ تھری ڈائمینشن زیادہ ہوں گے اتنا وہ فیض الہی سے زیادہ بہرے مند ہوں گے, اس لیے کہ ان کا وجود کی حقیقت ہی ہے. ایک اتنا سا پتھر ہے, اب اس پہ سورج اگر چمکے گا تو اتنے ہی پتھر پہ چمکے گا, اگر بارش ہوگی تو اتنے ہی پتھر پہ بارش ہوگی, لیکن اگر پتھر بڑا ہوگا تو سورج بھی زیادہ چمکے گا, بارش بھی زیادہ ہوگی, یعنی فیض الہی سے زیادہ فیض یاب ہوگا. وہ چھوٹا پتھر کم جگہ کام آئے گا, بڑا زیادہ جگہ کام آ جائے گا, اس سے ایک پتھر سے سینکڑوں پتھر بن جائیں گے وہ چھوٹے چھوٹے. لہذا اس کی حقیقت, اس کا کمال یہ ہے کہ وہ جتنا وسیع ہوتا ہے, جتنا بزرگ ہوتا ہے, جتنا بڑا ہوتا ہے, کوہ ہمالیہ ہوتا ہے, دنیا مشہور ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سب سے بلند ہے, کیونکہ اس کا وجود ہی, اس کا کمال ہی ہے کہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ کون سا ہے, دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے. دریائے نیل کی حقیقت ہی وجہ دیتا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی پہ دیکھا جا رہا ہے. بہرحال اس کی لمبائی کو دیکھا گیا, کہا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے, کیونکہ دریائے نیل, لہٰذا اس کی تعریف ہے. تو پتا چلا جو جمادات ہوتے ہیں ان کی تعریف کا معیار, ان کے کمال کا معیار ان کا حجم یا ان کا وزن یا ان کا سائز ہوتا ہے, یعنی وہ 3D سے زیادہ ان کا کوئی کمال ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انسان سے اوپر آئیے, وہ جمادات سے اوپر آئیے, حیوان نباتات کی طرف, تو اللہ نے ان کو یہ 3D تو دی دی ہے, یعنی یہ 3D تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان میں خدا نے رشد و نما رکھی ہے, نمو رکھی ہے, یعنی یہ بڑھتے بھی ہیں, یہ گھٹتے بھی ہیں, یہ سوکھ بھی جاتے ہیں, مرجھا بھی جاتے ہیں. پتھر جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے, سینکڑوں سال گزر جائے ویسے ہی رہے گا, کوئی توڑ دے تو توڑ دے, کسی وجہ سے گھس جائے تو گھس جائے, ہوا کے ذریعے گھس جائے, پانی سے گھس جائے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن بذات خود اس میں کوئی رشد و نما نہیں ہوتی. لیکن ہاں اللہ نے جو نباتات رکھے کہا نہیں یہ تھری ڈائمینشن بھی ہیں, ان میں رشد و نما بھی پائی جاتی ہے, لہذا ان کا جو معیار کمال ہوگا اب ان کا معیار کمال یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا کتنا حجم ہے. اس لیے کہ اس کا معیار کمال اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا سائز کتنا ہے, اس کا وزن کتنا ہے, یا تھری ڈائمینشن کتنا ہے, یعنی یہ دیکھا جائے اس کا, تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. اس کا کمال دیکھا جائے گا اس میں رشد و نمو کتنی ہے, اس میں پھل کتنے آتے ہیں, اس میں پھول کتنے آتے ہیں, اس کا قد کتنا اور اس کے پتے کتنے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے اس کی ارزش لگائی جاتی ہے. اگر پھول زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے, اگر کم خوبصورت ہوتے اس کی قیمت کم لگائی جاتی ہے, لیکن اس کے حجم کو دیکھ کے نہیں لگائی جاتی. اور حجم کو دیکھ کے ایک صاحب تھے وہ بیان کر رہے تھے, کسی نے کہا کہ اللہ میاں نے بھی بعض جگہ اللہ میاں کی حکمت سمجھ نہیں آتی. کہا دیکھو سیب اتنا سا سیب ہے, خدا نے کتنا تناوع درخت بنا دیا. اور یہ ان کے سامنے وہ پڑے ہوئے تھے تربوز, کہا اس کی بیلیں کتنی نازک ہیں, خود اپنی تربوز سے دب جاتی, اس کی بیلیں اتنی نازک اور درخت جو اتنا تناوع جبکہ سیب ہے. تو اس نے کہا کہ یہ خدا بندے متعال کی حکمت ہے, بہرحال اس حکمت کو خدا جانتا ہے. لیکن ہاں اس کے لیے سوال اٹھ گیا کہ سوال ایسا کیوں ہے, خدا نے ایسا کل کیا. تھوڑے دن گزرے تھے اس کو یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ایک طرف سے گزرا تو اب سیب کا درخت ہے یا کوئی اور درخت تھا یہ نہیں پتا, بہرحال کوئی چھوٹا ہی پھل تھا, وہ گزرا تو اس کے سر پہ آ کے گرا ہو. تو اس دن وہ حکمت خدا سمجھا, کہنے اگر تربوز لگا ہوتا اور وہ کسی کے سر پہ گرتا تو بات پڑے گا. وہ رب العالمین ہے, وہ حکمتوں سے واقف ہے. تربوز اور تربوزے کو زمینی پہ بہتر ہے, اگر یہ سر پہ گر جاتے تو انسان ہی ختم ہو جاتا. لہذا خدا جس کو جہاں پہ قرار دیتا ہے وہ بہتر قرار دیتا ہے. ان کا حجم و عظم نہیں کہ اس کی بیل ہے لہذا ارزش نہیں رکھتی, اس کا تناور درخت ہے, یہاں پہ تھری ڈائمینشن کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں پہ دیکھا جائے گا کس کا پھل اچھا ہے, کون سے موسم کے مطابق ہے, مطلب کون سا خوشمزہ ہوتا ہے اس کے مطابق, کس میں رشد و نمو زیادہ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا سودا کیا جاتا ہے. لیکن آپ ایک منزل اور آگے بڑھیے, پھر جانور کی منزل آتی ہے. اب جانور جو ہوتا ہے اس میں یہ دونوں کوالٹی ہوتی ہیں, تھری ڈائمینشن بھی ہوتا ہے رشد و نمو بھی ہوتی ہے. اب اس کا کیا معیار ہو, لیکن وہ جو ہے اس میں حرکت اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ حرکت کر سکتا ہے, وہ اس میں طاقت دی ہے, اس میں جو ہے توانائی دی ہے. اب جانور کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کوئی بلی جا کے نہیں خریدتا کہ مجھے اپنے گھر کا سامان کھودنا ہے, وہ سامان ڈھولنا ہے, اس کے لیے مجھے بلی چاہیے. نہیں صاحب, بلی نہیں اٹھا سکتی سامان, گدھا جا کے لے کے آئے گا, گھوڑا جا کے لے کے آئے گا. میدان جنگ پہ جاتا ہے تو وہ کسی چھوٹے جانور کو لے کے نہیں جاتا, کہ اگر وہ حج پہ جا رہے ہیں یا لوگ سفر کرتے تھے تو وہ بڑے جانوروں کا انتخاب کرتے تھے, مثلا اونٹ کا انتخاب کرتے تھے کہ ڈیزرٹ میں اونٹ بہتر ہوتا ہے, اپنی غذا بھی فراہم کر لیتا ہے, زیادہ اس کو غذا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم پہنچیں گے تو اسے کھلا دیں گے, اپنی کھانے کو کمی ہے. لہذا خدا بندے متعال نے جتنے جانور بنائے ان کا جو معیار ہے وہ اس بنا پر ہوتا ہے اس کی قدرت, توانائی, اس کی اہلیت کتنی ہے. اگر گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے تو کتے کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ حفاظت کرتا ہے, لہذا اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. لیکن کوئی بندر کو نہیں رکھتا, کوئی جو ہے کسی خوبصورت جانور کو نہیں رکھتا, ہو سکتا بد شکل کتا ہو لیکن اس کی شکل دیکھ کے نہیں رکھا گیا, اس کی صفت دیکھ کے رکھا گیا. خدا نے اس میں ایک کوالٹی دی ہے لہذا اس کو رکھا گیا. یہاں پر عزیزان محترم, اس کے بعد اس کا جو ہضم و وزن نہیں دیکھا جا رہا, اس کے جو ہے نشو نما نہیں دیکھی جا رہی, اس کی کوالٹیز دیکھی جا رہی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توانائی قدرت دی ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن آپ اس سے اور آگے بڑھیے تو انسان کو یہ تینوں چیزیں دی ہیں, اس کے باوجود اس کو عقل بھی عطا کر دی.
سبحان اللہ,
اس کو عقل بھی عطا کر دی. اب میں ابھی انسان کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے جاتا ہوں, ریورس گیئر لگاتا ہوں, میں انسان سے حیوان کی طرف سے شروع کرتا ہوں. آپ یہ بتائیے, اگر حیوان میں تھری ڈائمینشن ہو اور رشد نمو ہو رہی ہو, لیکن دیگر جو کوالٹی اس کے اندر ہیں, توانائی کی, قدرت کی, مختلف صلاحیتوں کی, یہ صلاحیت محفوظ ہو جائے, ختم ہو جائے, تو یہ جانور جو ہے جمادات میں, نباتات میں شمار نہیں ہوگا. بس فرق یہ ہوگا یہ لکڑی کا درخت ہے, یہ گوشت کا درخت ہے, اس لیے کہ باقی یہی بیٹھا ہوا ہے, نہ چل پھر سکتا ہے, نہ کوئی کام کر سکتا ہے, بس یہ رشد و نمو پا رہا ہے اور تھری ڈائمینشن ہے. تو اس کے معنی یہ اپنے مقام سے سقوط کر جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے. اور اگر کوئی نباتات ہوں ان میں صلاحیت ہی رشد و نمو کی ہے, اگر وہ ختم ہو جائے ایک پودا جتنا کا اتنا ہی رہ جائے تو اس میں اور جمادات میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو کہیں گے یہ جمادات کی طرح ہے یعنی وہ بھی سقوط کر اپنے مقام سے گر جاتا ہے وہ جمادات کی فہرست میں آ جاتا ہے یعنی ہر چیز کا جو کمال ہے اگر اس کمال کو کھو دے وہ چیز وہ مخلوق اپنے اس کمال کو کھو دے جو خالق نے اس کو دی ہے تو وہ اپنی پیچھے والی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اسے صاحب کمال نہیں کہتے ہیں اب جب انسان مخلوق جو ہے جو حیوان ہے وہ نباتات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نباتات جو ہے وہ جمادات میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اگر جمادات جو ہیں وہ اپنی صلاحیت کھو دے کس صلاحیت کو وہ ہوتے ہی تھری ڈائمینشنل ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اگر وہ اس کو کھو دیں کیونکہ آپ اتنا تو واقف ہیں تھری ڈائمینشنل میں کوئی دو ڈائمینشنل چیز ہوتی ہی نہیں ہے تھری ہوتی ہے اگر وہ ایک بھی حصے کو کھو دے تو اس کے معنی وہ معدوم ہو گئی ایبسنس میں چلی گئی ختم ہو گئی کیوں اس کو وجود کہا اس لیے گیا تھا کہ یہ تھری ڈائمینشنل تھی اس کا ایک تولان تھی ایک چوڑان تھی ایک گہرائی تھی اس میں سے کیونکہ وہ مفقود ہو گئی لہذا اب وہ وجود ہی نہیں رکھتی وہ معدوم کی وادی میں چلی گئی یعنی ہر چیز اگر اپنے کمال کو کھو دیتی ہے تو وہ پیچھے کی طرف جاتی ہے اب انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا انسان کا اور حیوان کا فرق کیا ہے انسان بھی کھانا کھاتا ہے حیوان بھی کھانا کھاتا ہے انسان بھی بچوں کو دیکھتا ہے حیوان بھی بچوں کو دیکھتا ہے انسان کا بھی تولید ہوتی ہے حیوان کی بھی تولید ہوتی ہے انسان بھی چلتا ہے حیوان بھی چلتا ہے انسان بھی سوتا ہے حیوان بھی سوتا ہے تو انسان کا فرق کیا ہے انسان کا فرق یہ ہے کہ خدا نے اسے عقل دی ہے اگر وہ اپنے عقل و شعور کو کھو دے اور عقل و شعور سے کام نہ لے صرف ہوس رانی میں کرتا رہے کھاتا پیتا رہے سوتا جاگتا رہے کپڑے تبدیل کرتا رہے موسم بدلتا رہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ تو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے اسے انسان کہنے کا عقل نہیں
محمد
والے مجھے انسان کیا کہیں کیوں انسان کا امتیاز یہ تھا کہ عقل سے کام لیتا عقل سے تو وقت جب آتا ہے کوئی کام لیتا نہیں ہے کھانے میں اس کو بڑے مزے آتے ہیں سونے میں اس کو مزے آتے ہیں گھومنے میں اس کو مزے آتے ہیں چلنے پھرنے میں مزے آتے تو جانور کو بھی آتا ہے تو انسان کا اس میں کیا کمال ہوا انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے اس عقل کے مطابق وہ صحیح فیصلہ کرے اپنی عقل کو کام ملائے عقل کو بلائے طاق نہ رکھ دے یہ انسان کا ہے ورنہ انسان حیوان میں فرق نہیں ہے آیا کراتی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بعض جانور بدنام ہو گئے کہا چوہا یعنی مائس بدنام ہو گئے کہ چور ہوتے ہیں ہمیشہ رات کو آتے ہیں کچھ نہ کچھ آگے گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے کھا پی کے چلے جائیں گے چپ چاپ پتا نہیں چلے گا آپ کو کہا یہ بےچارا بدنام ہو گیا چوہا لومڑی چلاک ہوتی ہے فاکس چلاک ہوتی ہے کہ نہیں بےچاری بدنام ہو گئی یہ چلاک ہوتی ہے بھیڑیا وولف درندہ ہوتا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے کہا یہ جو ہے بےچارا یہ بھی بدنام ہو گئی سانپ زہریلا ہوتا ہے ڈنگ مارتا ہے انسان کو مر جاتے اس کے سانپ جو ہے زہر کھا جا کے ایت اللہ کراتی کہتی جانور بےچارے ویسے ہی بدنام ہو گئے اگر یہ بدنامی تھی تو ہم انسانوں میں ہمیں اس سے برتر نظر آتے ہیں انسان کو دیکھ لو انسان بھیڑیے سے زیادہ وحشتناک ہے انسان بھیڑیے سے زیادہ خون خرابہ کر لیتا ہے بھیڑیا کتنا خون ایک انسان کی زندگی اٹھائی ایک بھیڑیے کی زندگی اٹھائیے آپ بھیڑیوں کی جا کے فہرست لے ولف کی ہسٹری لے جا کے انسان کی ہسٹری لینے پائے چلے انسان نے بڑے قتل کیے ہیں چوہا کم چوری کرتی ہے ملین ملین کی چوری کرتا ہے چوہا تو آدھا کلو کی پیک پاؤ دال لے جاتا ہے یہ ملینز ملینز ٹریلینز میں یہ چوری کرتا ہے پوری پوری قوم کے پیسے ہڑپ کر جاتا ہے بھی ڈکار بھی نہیں لیتا یہ کتنا بڑا چور ہے کہا کہ یہ تو چوہے پہ اتنام ہو گئے انسان تو اس سے زیادہ کرتا ہے انسان ویسے ہی ہے انسان لومڑی کو کہتے ہیں چلا کے انسان اتنا ہی لگا رہے اتنا فریبکار ہے اتنا چالاک اتنا کلیور ہے کہ انسان تو اپنے بھائی کو دھوکہ دے جاتا اسے پتا نہیں چلتا تو انسان بدنام تو بیچاری یہ ہو گئی سانپ تو زہر مارتا ہے اس کے پاس کوئی آ جائے سانپ زہر مارتا ہے لیکن یہ دور سے بیٹھے بیٹھے انسان کو ایسا زہر مارتا ہے اس کی غیبت کر کے اس کی عزت ایسی پامال کرتا ہے وہ بیچارہ ساری عمر عزت کے لائق نہیں رہتا ایک خون گھماتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے اس نے تو ایسا کیا اس نے ایسا کیا بیچارے کی جو عزت تھی وہ پانی مل گئی ایسا ڈنگ مارا انسان نے ایسا زہریلا ڈنگ مارا یہ جو غیبت ہے زہریلا ڈنگ ہے انسان کا وہ دور سے بیٹھے بیٹھے جو ہے انسان دوسرے انسان کی عزت اتار دیتا ہے اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے ایک بٹن دباتا ہے سینکڑوں انسانوں کو مار دیتا ہے دور سے بیٹھے سانپ تو پھر بہلا جو اس کو تنگ کرتا ہے قریب آتا ہے تو کہا یہ سارے جانور جو ہیں یہ اسی طرح کے ہیں یہ جانور جو ہیں بیچارے بدنام ہو گئے. اللہ نے انسان کو دو کیپیسٹی دی ہیں کہ تمہارے پاس دو کیپیسٹی ہیں, یا تو تم بل مزل ہو جاؤ, میں گزشتہ اشرے پڑھ چکا ہوں, یا تم اعلی علیین تک پہنچ جاؤ, کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پہنچ جاؤ. دیکھو میرا پیغمبر اس مقام پہنچا تھا, انسان پہنچا اس مقام پر تھا جہاں ملاک بھی وہاں پہ پر نہیں مار سکتے تھے, وہاں پر میرا نبی پہنچا تھا وہ بھی انسان تھا, اور تم اسفل سافلین میں گر جاتے ہو, جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہو. لہذا تمہارے پاس دونوں راستے ہیں, تم جس چیز کو اختیار کرنا چاہو. یہ ایک انسان کا کردار ہے کہ دوسرے انسان سے روٹیاں چھین کے کھا لیتا ہے, اس کی روٹیوں کو بھی نہیں دیتا, اس کی روٹیوں کھا لیتا ہے. لے ایک مرتبہ انسان کا یہ کردار نظر آتا ہے, بیٹھتا فرش پہ عرش والوں کو روٹیاں. انسانیت ہے کہ عرش والوں کو یہاں انسانیت پہ رحم نہیں کرتا, عرش والوں کو آتا ہے کہ جس طرح یہ انسانیت پہ روٹی تقسیم کرتے ہیں کبھی زہرا کی ہاتھ کی روٹی کھاتے ہیں. اللہ کی نعمتیں ساری چھوڑ کر زہرا کی روٹیاں کھانے آتے ہیں. اس لیے جانتے ہیں انسان کامل ہیں, یہ تمام کمال پہ پہنچے ہوئے انسان ہیں. لہذا آتا ہے انسان, انسان کا معراج یہ ہے, انسان کا کردار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بلند رکھے کہ ملائکہ کو یہ فقر حاصل ہو. اللہ بڑے اہتمام سے کہتا ہے یا سکانا سماواتی, اے آسمان کے رہنے والوں, یہ وہ پنجے تن ہیں جن کے لیے میں نے پوری کائنات کو خلق کیا. یعنی کردار ایسا ہونا چاہیے خدا بھی ملائکہ کے سامنے افتخار. سلوات پڑھے محمد والا. جہاں پر جو انسان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کے لیے ملک درزی بن کر آ جاتے, ملک چکی چلانے آتے ہیں, ملک ستارے کو لے کر آتے ہیں, ملک جہاں پر حفاظت کو آتے ہیں, ملک جہاں پہ حضور پہ رہتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے انسان کامل. وہ مقام مقام انسانیت ہے. اور حدیث قصہ ہم ہر روز سنتے ہیں, حدیث قصہ میں ایک عجیب و غریب اخلاقی نقطہ ہے. آپ دیکھیں اللہ سے جناب جبرائیل نے عزم لے لیا تھا کہ اے خدا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جا کر ان میں چھٹا ہو جاؤں. اللہ نے اجازت دے بھی دی تھی. اب جب اللہ نے اجازت دے دی تھی تب اجازت کی ضرورت نہیں رہی تھی, لیکن مقام رسالت دکھانے کے لیے, پیغمبر کی ہستی بتانے کے لیے, پیغمبر کی عظمت دکھانے کے لیے جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے کہ میرے رب نے تو اجازت دی ہے لیکن بارگاہ رسالت سے بھی ملے. بغیر اجازت آنا بھی بے احترامی, اٹھ کے چلے جانا بھی بے احترامی. لہذا بزم رسالت کے اپنا احترام ہے, اپنا مقام ہی جبرائیل بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے رب العالمین نے اجازت دی تھی, جو عالمین کا رب اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن اس کے باوجود مقام پیغمبر یہ ہے کہ اگر میں وہاں سے عرش سے چھوڑ کے فرش تک آ گیا لیکن فرش میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک مجھے نبی اجازت نہ دے. تو یہ مقام نبوت تھا, یہ اس نبی کا مقام ہے جو انسان کامل ہے. میدان محترم میں یہی عرض کرتا ہوں کہ انسان کو ساری جگہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک مرتبہ کسی کے آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھائے گا یہ بہترین کھانا تھا. آپ نے کسی ریسٹورینٹ میں کھایا, آپ نے کہا یہ بہترین کھانا تھا. آپ نے کسی درزی سے کپڑے سلوائے, آپ نے کہا یہ بہترین سلائی کی اس نے. لیکن ایک مرتبہ تعریف نگیٹو انداز میں ہوتی ہے, یعنی الفاظ نگیٹو ہوتے ہیں, تعریف پازیٹو ہوتی ہے. اس سے بہتر کھانا ہو نہیں سکتا, آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. یا اس سے بہتر کپڑے نہیں سل سکتے, اس سے بہتر خوبصورتی نہیں ہو سکتی, اس سے بہتر اچھا نہیں ہو سکتا. آپ جب یہ کہتے ہیں ایک ہوتی پازیٹو تعریف ہے, ہوتی تعریف ہے, لیکن نگیٹو الفاظ میں ہوتے ہیں. یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ جہاں پر انسانی زبان عاجز ہو جاتی ہے. وہ زبان جب عاجز ہو جاتی ہے اس کی تعریف کرنے سے, تو پھر اقرار کرتی ہے کہ اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی. بس یاد رکھیے گا, جب تک انسان عاجز نہیں ہوتا چیز کی تعریف کرتا ہے, لیکن جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تعریف کرنا ختم کر دیتا ہوں, کہتا میں اس کی تعریف ہو نہیں سکتی, میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے, میرے پاس وہ لفظ موجود نہیں ہے, وہ کلمات موجود نہیں کہ میں اس کی تعریف کر سکوں, کیونکہ میں کچھ بھی تعریف کر لوں اس کی تعریف اس سے بھی زیادہ بلند ہے. لیکن اذان محترم ایسی بھی تعریف کرنا ہر ایک پر زیب نہیں دیتی. آپ ایسے سوئٹزرلینڈ میں میں کہوں کہ بھائی آپ کا سوئٹزرلینڈ جو ہے بڑا خوبصورت ہے, تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے دیکھا کتنا ہے, آپ دو دن گئے آپ کہہ رہے ہیں بڑا خوبصورت ہے, ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہے سوئٹزرلینڈ میں. میں کہوں نہیں, یہ پہاڑی جو میں دیکھی بہت خوبصورت, اس سے خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ کہیں گے مولانا آپ تو پہلی دفعہ لائے, آپ کہہ رہے ہیں اس پہاڑی سے خوبصورت ہی, ابھی بادل ہے اس کے پیچھے اس سے خوبصورت پہاڑی ہے, آپ کو کیا پتا, آپ تو رہتے ہیں. تو پتا چلا تعریف اس کی تعریف کہلاتی ہے جو کہ پورے سوئٹزرلینڈ کو گھوم چکا ہو, تو ہی دنیا ڈفرنٹ کر کے آیا. وہ کہے کہ یہ دنیا کا مختلف, یہ دنیا کی سب سے مہنگی سٹی ہے. مثال کے طور پہ لندن کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ سٹی ہے, لیکن کوئی کہتا ہے, جب وہ کہتا ہے وہ دنیا گھوم کے آئے, اس کے پاس علم ہوتا ہے, بغیر اس کے وہ بول نہیں سکتا. ورنہ آپ کہیں گے آپ کو کیا معلوم, آپ کو کیا پتا, آپ تو یہی پیدا ہوئے اور جب سے ہیں وہ یہیں پر ہیں, آپ کو کیا پتا لندن سٹی کیسا ہوتا ہے. لہذا تعریف کے لیے اہلیت چاہیے ہوتی ہے, اس کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی تعریف پہ وزن جب آتا ہے جب وہ پوری دنیا کی خاک چھان کر آیا ہو, توجہ رکھیے گا. اور تعریف کے منفی الفاظ یہ نگیٹو الفاظ میں تعریف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس الفاظ رہ نہ جائیں, کلمات نہ رہ جائیں, اس کی ہستی اتنی بلند ہو. عزیزو اگر ہم اور آپ خداوند متعال کے لیے کہتے کہ اے خدا تیری تعریف نہیں ہو سکتی, نہ تیرے نعمت کو گنا جا سکتا ہے, تو ہم نے کہا خدا کی نعمت کو دیکھا, نہ خدا کی ذات کو سمجھا, نہ اس کے صفات کو سمجھا, نہ اس کے کمالات کو سمجھا, نہ اس کے وجود کو سمجھا, نہ اس کی معرفت رکھتے ہیں. تو اگر ہم تعریف ایسی کریں تو ہم سے یہی کہا جائے گا کہ آپ معرفت کتنی رکھتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن جب خطیب منبر منبر سلونی کا خطیب یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی, جب وہ یہ کہتا ہے کہ تعریف ہے اس خدا کی لا یب لوگو جا کے پہنچتی نہیں اس کی تعریف, میں رہتا ہوں اس کی مدد القائلون, یعنی امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خدا تو وہ بلند ہستی ہے کہ تیری تعریف کرنے والے تیری تعریف تک پہنچ نہیں سکتے, تیری نعمت گننے والے تیری نعمتیں گن نہیں سکتے. کیوں اللہ نے اس کو ہی تعریف اس کے منہ سے زیبا دیتی ہے جب علی یہ کہتا نظر آئے, اس لیے علی کے لیے فقط یہ الفاظ ہیں پیغمبر اسلام کے, کسی کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا, صرف علی کے لیے کہا. اے علی تو نے اللہ کو ایسے شناخت کیا ہے جیسے میں نے شناخت کیا, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور علی خود یہ کہتے نظر آتے ہیں لوگ کشف الختام مدد تو یقینا, علی اس معرفت حق کی منزل پر ہے کہ اگر سارے پردے ہٹ جائیں تو علی کے علم میں نہیں
ہوگا. سوال رکھنا
اللہ کی, میں نے عرض کی تھی اللہ کی تعریف دو جہت سے ہوتی ہے, جو صاحب کمال ہو اس جہت سے ہوتی ہے, جو صاحب نعمت ہو تو اس جہت سے ہوتی ہے. اس تعریف کا حق تو علی ہی کو حاصل تھا, اس لیے کہ علی وہ ذات تھی جس پر دین کو بھی کمال ملا تھا, نعمتوں کو بھی کمال ملا تھا. جس کی ولایت پہ نعمتیں تمام ہو جائیں, جس کی ولایت پہ خدا کا دین کمپلیٹ ہو جائے, تو وہ علی اسی طرح تعریف کرتا نظر آتا ہے. اس کو حق ہے کہ اے خدا تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا, کہنے والے تیری تعریف نہیں کر سکتے, اور گننے والے تیری نعمت شمار نہیں کر سکتے. سلوات پڑھیں محمد والے. مقام مرتبہ علی علیہ السلام یا جان محترم, بعض چیزیں ہیں میرے پاس, کئی برادران اہل سنت میں سے کچھ افراد آتے رہتے ہیں ظاہر وہاں پہ, تو ان کو میں چند ایک باتیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے, آپ زیادہ سن نہیں سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت سے عربی نہیں آتی ہے ان کو, صحیح سے اردو بھی نہیں آتی, تو ان کو کتابوں کا ریفرنس دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چند ایک بدھی باتیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی آپ کو جا کے کسی لائبریری کو نہیں کھنگالنا ہوگا. چند ایک باتیں آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا حق کہاں پر ہے. تو ابھی پچھلے دنوں بھی پچھلے دنوں سے دو سال پہلے تقریباً ایک سے گفتگو تھی, الحمدللہ انہوں نے مذہب جعفریہ قبول بھی کیا. چند ایک سوال ان سے میں نے یہ کہا, اسی خطبے کا حوالہ دیکھے, میں نے کہا دنیا میں خطیب بہت گزرے, ہر خلیفہ اپنے زمانے کا خطیب تھا, نماز جمعہ وہیں پڑھاتا تھا, کوئی اور تو پڑھا نہیں سکتا تھا, ہر حاکم اپنے زمانے کا خطیب تھا, آج بھی جمعے کی خطابت دی جاتی ہے, پوری دنیا میں ایک سے ایک عربدان پڑھے, ایک سے ایک عالم پڑھائے, کتنے علماء گزر چکے. تم ایک امیر المومنین کا اتنے توحید فرض بنتے ہو, اگر ایک امیر المومنین کے خطبہ توحید سے ملتا جلتا خطبہ لے آؤ.
سبحان اللہ.
خدا اپنے کلام کے لیے کہتا ہے کہ اس قرآن جیسا کلام لے کر کوئی آ جائے, لیکن عزیزان محترم یہ ناطق قرآن کی زبان ہے کہ آج تک دنیا جس طرح اللہ نے اللہ کی حمد کی ہے, دنیا میں کوئی اس طرح حمد نہیں کر
سکتا.
کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے کہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں, علماء کے لٹریچر موجود ہے, تاریخ اسلام موجود ہے. تاریخ اسلام میں علی سے زیادہ کسی نے خدا کی اس طرح میدانی کی ہے, کر ہی نہیں سکا. تو پھر علی کی فضیلت مان جاؤ. بھائی گزرے تو بہت سے تھے, ایک مدح تو یہ علی نہج البلاغہ بولتا ثبوت ہے کہ علی باب مدینت العلم ہے, علی باب معرفت اللہ ہے, علی باب معرفت پیغمبر ہے. لہذا جا کے باب نبوت کو جا کے, باب ولایت کو جا کے, باب اللہ کو جا کے انسان صرف مطالعہ تو کرے, دیکھے تو سیرت علی کو, ایک مرتبہ نہج البلاغہ کے اوراق پلٹ کر تو دیکھے, ابھی جائے کائنات میں. میں کہتا ہوں ایک سطر کو ڈھونڈ کے لائے نہج البلاغہ جو امیر المومنین نے حمد میں تعریف کی ہے. صرف ایک ہی جگہ نظر آتی ہے خدا کی قسم کہ جہاں پر ایسا یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی زبان کا کلام ہے, وہ جب آپ دعائے صحیح میں سجادیہ اٹھاتے ہیں, جب آپ علی ثانی کا کلام اٹھاتے ہیں زین العابدین کا, تو وہاں پہ پہلی دعا امیر المومنین کا پہلا خطبہ اور مولا علی مولا زین العابدین کی پہلی دعا حمد پر ہے. ان دونوں کا اگر ملا کے دیکھیں تو لگتا ہے ایک ہی زبان سے نکلے. میرا سوال ہوتا ہے
ماشاء اللہ,
دوسرا سوال میرا یہ ہوتا ہے, دیکھیے پیغمبر اسلام دو شریعت نہیں لائے تھے قطعاً,
کیا کہہ,
اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے, اس میں کوئی شک نہیں کرتا, ایک ہی شریعت لائے تھے, ایک ہی قرآن لائے تھے, ایک ہی سنت تھی, ایک ہی دین تھا, بعد میں ہم مسلمانوں نے مل کے اس کو تقسیم کر دیا. لیکن آپ پیغمبر اسلام یہ بھی گارنٹی دے گئے تھے میرے بعد جو ہے 73 فرقے ہوں گے, اور سارے اس مسلمان اس حدیث کو مانتے بھی ہیں کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے 72 جہنمی ایک ہی جنت میں جائے گا, ناجی فرقہ ایک ہوگا. ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, جیسے ہم شیعہ اپنی خوش فہمی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ناجی فرقہ, ایسے ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لیکن بہرحال ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میرے بات جو ہے وہ جتنے فرقے ہوں گے ایک ہی نجات پائے گا. تو عزیزان محترم میں نے کہا پر یہ بات ہے, یہ حدیث بھی طے, آپ جانتے ہیں سب. اب میں نے کہا آپ جا کے دیکھیے, کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. دوسری حدیث کا میں ریفرنس دے رہا ہوں, وہ یہ انی تاریخوں فیکم مستقلین کتاب اللہ. میں کہ پیغمبر کی حدیث ہے اور پیغمبر کی یہ حدیث ہے, تو لہٰذا جا کے آپ معلوم کر لیجیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے اس کے علاوہ کچھ اور کہا ہے. گئے وہ اپنے مولانا پاس, گئے ہو گئے ہو کے واپس آئے کہ نہیں مولانا, وہ تو ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں انی تاریخوں فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں نے کہا وہ جو مولانا کہہ رہے ہیں یہ سنتی طرف کو ہٹا کے لکھا گیا ہے. میں نے کہا سنت یا ممکن نہیں, ہماری آج بھی حوض علمیہ کی چار دلیلیں اشتہار کی, پہلا قرآن, دوسری سنت, تیسرا عقل, چوتھا اجماع. میں کہا آج بھی ہمارے پاس بھی چار دلائل ہیں, اس پر ہماری آج اتحاد ہوتا ہے, پہلا قرآن, پھر سنت, عقل اور اجماع, یہ چار چیزیں. تو سنت یا ممکن نہیں, لیکن حدیث میں لفظ سنت نہیں آیا. کیوں, سنت تو آپ بھی کہتے ہیں, یہ پیغمبر کی ہم بھی کہتے ہیں, یہ پیغمبر کی, پتا کیسے چلے کہ واقعی پیغمبر کی سنت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے ریفرنس سے بھی سنت ملی, آپ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھنا سنت, ہم کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھنا سنت ہے. اب یہ کہاں سے پتا چلے کون سی صحیح سنت ہے؟ تو میں کہا پیغمبر مبہم بات نہیں کرتے, پیغمبر نے لفظ اطراف کہا نہیں, ہمارے شیخ جو ہے, ہمارے علماء مولانا وہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو ایک عالم دین سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, آپ ان سے جا کر صرف اتنا کہہ دیں کہ جائیں اپنی صحیح ستہ میں سے لفظ سنتی لا کے دکھا دیں, آپ کی چھ بڑی کتابیں ان میں سے لا کے دکھا دیں. تو چھ میں تین جگہ حدیث ثقلین آئی ہے, یعنی 50% میں آئی, 50% میں آئی نہیں ہے, 50% میں آئی ہے, چھ میں سے تین میں آئی ہے حدیث ثقلین, اور تینوں میں لفظ اطرتی آئے ہیں. سنتی آئی نہیں, سنتی بعد میں کڑا گیا, کہا لفظ آئے ہی نہیں ہے. اب وہ بےچارہ گیا حیران اور پریشان, آیا ادھر وہ تھوڑا ہل گیا کہ کچھ اب دال میں کالا ہے. اس نے کہا دیکھو تمہاری جو اصل کتاب ہے اس میں لفظ سنتی نہیں ہے, اور یہ اطرت والی حدیث تم نے کہیں سنی نہیں ہوگی جبکہ تمہاری اپنی کتابوں میں, صرف اس لیے تاکہ عوام اٹھ کے سوال نہ کر لے کہ اطرت کون ہے. لہذا میں نے کہا آپ غور کر لیں, پیغمبر نے یہ دو چیزیں چھوڑی تھی, اب آپ جس کا جی چاہے دامن تھام لیں اور جس کا جی چاہے چھوڑ دیں. اس کے بعد دو چیزیں کہہ کے میں رحمت آپ کی تمام کہا. میں کہا دوسرا سوال یہ کہ جب اطرت ہی کو چھوڑا اور اطرت ہی ریفرنس ہے, قرآن ریفرنس ہے, اطرت ریفرنس ہے, تو پھر تاریخ کے اوراق میں نہ جائیے. پیغمبر اسلام کے ہمارے 14 معصومین ہیں, 14 میں سے 6 معصوم جو مدینہ منورہ میں دفن ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
6 میں 14 میں سے 6 معصومین میں نے کہا ہمارے مدینہ منورہ میں دفن ہیں, ان میں سے ایک بھی معصوم, یعنی خود ایک تو خود پیغمبر اسلام کی ذات ہے, باقی 5 معصومین ہیں, صدیقہ طاہرہ وہاں پہ دفن ہیں, امام مشتبہ وہاں دفن ہے, امام سجاد وہاں دفن ہے, امام باقر دفن ہے, چھٹے امام نام جعفر صادق.
اللہ
اللہ.
میں نے کہا بتائیے پیغمبر اسلام کے پاس کوئی کیوں نہیں دفن ہے؟
کیا کہنے
اسی مدینے میں, کتنی حسرت کی بات ہے. یعنی آل رسول کے ساتھ کیا غضب کیا گیا کہ آل رسول کے میں سے کوئی فرد 3 مہینے کے بعد شہادت پانے والی بیٹی, جو 3 مہینے 90 دن یا 75 دن جس کے لیے ملتے ہیں, وہ 90 دن وہ بیٹی بھی دفن نہیں ہے. یہ میرا ایک سوال, میں کہا جا کے تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے گا, اس میں آپ کو کتابیں نہیں, جا کے مدینہ منورہ میں جا کے پوچھ لیں کہ کوئی تو آل رسول کی قبر ہو, اس کے معنی آل رسول کو اگنور کیا گیا.
سبحان اللہ.
دلیل ہے آج کی قوم کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام کے حرم سے دور رکھا گیا, نہیں دفن ہونے دیا, ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے جد کے پاس دفن ہو, اور تاریخ گواہ بھی اس بات پہ, لیکن دفن نہ ہونا. پھر میں نے کہا دوسرا سوال, میں نے کہا پیغمبر اسلام کی ایک بیٹی, کتنی بیٹیوں کو آپ مانتے ہو علیحدہ بحث ہے, لیکن پیغمبر اسلام کی ایک ہی بیٹی جس کے فضائل آئے, باقیوں کے تو نام بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے اگر ہیں بھی, لیکن فضائل ایک ہی بیٹی کے آئے. اس بیٹی کی کنیز کا حرم پتا ہے کائنات کو کہ اس کی قبر کہاں ہے, وہ دفن کہاں ہے, لیکن فاطمہ کا یہ پتا ہے کہ مدینے میں کہاں نہیں بنا.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. کئی سوال ہے, وہ ہے, اس کو تلاش کیجیے. تیسری چیز میں نے عرض کی, میں کہا تیسرا میرا سوال یہ کہ سائے ستاب اٹھا کے دیکھیے, پیغمبر کی حدیث موجود ہے, انی تارکم فی کتاب, انی تارکم فی کتاب اللہ و اطرتی, میں قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, حدیث آپ کی کتاب موجود ہے, خود ان سائے ستاب اٹھا کے دیکھیے اہل بیت پیغمبر سے کتنی حدیثیں ہیں. آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اہل بیت پیغمبر سے لوگوں نے حدیث لینے کی زحمت نہیں کی. جب حدیث تک نقل نہیں پیغمبر اسلام کی اور آل رسول سے حدیث بھی نہیں لی, تو انسان پھر کس طرح سے جرات کرتا ہے لکھے انی تارکم فیکم الثقلین. میں کہا آپ کو سمجھ لینا چاہیے, انسان کے ضمیر کے لیے یہ بات واضح ہے کہ انسان جا کے تلاش کرے, تھوڑی زحمت کرے. انسان جاب کے لیے اتنی محنت کرتا ہے, انسان اپنی کمائی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے, اولاد کے لیے, دین کے لیے اتنا لاپرواہ کیوں؟ دین کے تھوڑی سی زحمت کرے اور ہلے کے بلاخر حق دو طرف نہیں ہے, حق کو یا پہ یہاں ہے یا حق وہاں پر ہے. پیغمبر ایک ہی شریعت لائے تھے, دو شریعتیں لے کر نہیں آئے تھے. اگر پیغمبر اطرت کا ریفرنس دے کر جا رہے ہیں تو اطرت کو ہر جگہ اگنور کیوں کیا گیا؟ اطرت کو ہر جگہ کیوں پشت پردہ بہن کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت؟ آپ اپنی جا کے بخاری, مسلم, ترمذی کوئی کتاب کھول لیجئے, اس میں آپ کو کہیں پیغمبر اسلام کی, میں کہا چھٹے امام کے بعد لکھی گئی کتاب, اور چھٹے امام کے لیے آپ کے امام کا کہنا ہے لا لا سناتان لا حلا کا نومان, اگر میں 2 سال صادق آل محمد کے درس نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ جس کی تعریف آپ کے امام کر رہے ہیں لیکن کتاب اس کے بعد لکھی جا رہی, ایک حدیث نقل نہیں ہو رہی.
سبحان اللہ.
یہ کیا ہے؟ اس کے معنی چھٹے امام کو اگنور کیا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد سے ان کی حدیثیں, لیکن چھٹے امام سے حدیث نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے. سینکڑوں لوگوں سے, ہزاروں ایسے ایسے افراد سے عزیزان محترم جن کو عالم اسلام جانتا بھی نہیں, ان کے نام نہیں پتا, ان کے حسب و نصب نہیں پتا, ایسوں سے لوگوں نے حدیثیں نقل کی ہیں لیکن آل رسول سے حدیث کو نہیں لیا. تو انسان کا یہ بولتا ہوا کلام ہے, انسان دیکھے حق کہاں پر ہے. خدا بند متعال کی تعریف یقیناً خدا کی تعریف ہے، لیکن خدا کی تعریف اس وقت متحقق ہو جب انسان کو شعور نعمت ہو. اگر انسان کے بعد دین جیسی نعمت صحیح نہ پہنچی ہو تو وہ حق خدا کی تعریف کیا کرے گا؟ کیوں تعریف تو اسی بنا پر ہوگی کہ ہمارے پاس کم سے کم دین تو صحیح پہنچا ہو. انسان دین تو اپنا صحیح دیکھے. سلوات پڑھے محمد والا. زحمت تمام. آپ دیکھیں اگر جیسے میں نے کل مجلس ختم کی تھی وہیں سے، اسلام جو آج کنفیوز ہے، مسلمان جو آج کنفیوز ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ کربلا کا حادثہ تو بعد میں ہوا ہے، پہلے اصحاب رسول کی گردنیں کٹی ہیں اور یہ عالم اسلام خاموش رہا. اس کو اجتہادی غلطی نہروان میں، جمل میں، سفین میں، اور عام افراد قتل ہوئے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب رسول کے گردن سرتن سے جدا ہوئے تھے. اصحاب رسول کا خون بہ گیا، لیکن عالم اسلام نے کیوں نہیں کی تھی؟ عالم اسلام نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ ان میں حق کون تھا، باطل کون تھا. کون ہے جو عالم رسول خدا کے اصحاب کی گردنیں کاٹ رہا، عالم اسلام خاموش بیٹھا تھا؟ جب اتنا بےحسی عالم اسلام میں ہو گئی اور اس کو پردہ ڈالنے کے لیے کہا، یہ اجتہادی غلطی ہو گئی. بس اجتہادی غلطی ہو گئی، وہاں سینکڑوں اصحاب کی گردنیں کٹ گئی اور انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ اجتہادی غلطی ہو گئی. حق اور باطل کو ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی. تو نوبت عزیزان محترم یہاں تک پہنچی کہ پھر آل رسول کے سر قلم، پھر آل رسول اور آل رسولی تک بات نہیں رہی، پھر ہم شبیہ پیغمبر کا بھی سر قلم. آج کس کا ماتم ہے؟ آج اس کا ماتم ہے جو سیرت و صورت پیغمبر کے مانند تھا. تمام روایات متفق ہیں کہ علی اکبر پیغمبر اسلام کی صورت تھے، پیغمبر اسلام کی شبیہ پیغمبر آپ کا خطاب ہے. ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا علی اکبر کو، لیکن مسلمانوں نے کس بے دردی سے. اس لیے کہ نہ جب جس معاشرے میں اصحاب رسول کا احترام نہ ہو، آل رسول کا احترام نہ ہو، تو صورت رسول کا کون احترام کرے گا؟ تو یہ حال ہوا جانے محترم کہ علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ مجھے اجازت دیجئے. قاسم آئے، اہل محمد آئے، مسلم آئے، حبیب آئے، جتنے لوگ اجازت لینے آتے تھے امام سے، کیوں اصحاب کا تو پہلے نمبر تھا، جو آتے تھے ایک مرتبہ امام حسین منع کرتے، دیکھو تم نہ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم نہ جاؤ، تمہارا خون یہ نہیں چاہتے. نہیں مولا، آپ کا دفاع کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ کا لال زندہ رہے، فاطمہ کا لال شہید کیا جائے، ہم زندہ رہ جائیں؟ اصحاب رسول کے اصحاب امام جو تھے اس طرح سے جا رہے تھے، ہر ایک کو سری اجازت نہیں مل رہی تھی. واحد کربلا کا شہید ہے علی اکبر، جس نے شہادت کی اذن لیا ہے، یہاں اذن لیا ہے، وہاں امام نے اذن دیا ہے، جاؤ میرے بچے، تم دین پر نہ قربان ہوگے، تم اپنے ضعیف باپ کی حمایت نہ کرو گے، پھر کون کرے گا؟ لہٰذا علی اکبر تو مل گئی. علی اکبر تیار ہوئے، کہا بیٹا باپ سے تو اجازت لے لی، جا کے ماں سے بھی جا لے لو اور اس کپی سے لے لو جس نے تمہیں پالا. اچھا کپی کے پاس گئے، اجازت دی. راوی کہتا ہے کربلا کا کہ میں نے ایک ایسا سوار دیکھا، ایک ایسا شہید دیکھا جس کے نکلتے وقت ایسا سما تھا جیسے جنازہ اٹھتا. کہا میں نے ایک ایک بی بی وہاں پہ بیوی لوگ جاتے ہیں جناب علی اکبر، اور ایک ایک بی بی سے رخصت ہوتے ہیں، اپنی ماں سے رخصت ہوتے ہیں. ماں کہتی میرے لال مجھ سے کس طرح رخصت لینے آئے ہو؟ جانے والا علی اکبر وہ ہے جس کو گلدستے پنجتن کہتے ہیں، اس لیے کہ صورت میں پیغمبر کی شکل تھے، نام علی پر تھا، 18 سال فاطمہ کی عمر لے کے آئے تھے، جگر اس طرح سے پھٹا تھا جیسے امام حسین کے. لہذا آج پنجنتے کے گلدستے کی شہادت ہے. لہذا جیسا علی اکبر ایک ایک سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، اپنی بہن سے رخصت ہوتے ہیں، ماں سے رخصت ہوتے ہیں، پھوپھی کے پاس آتے ہیں. پھوپھی زینب اجازت ہے، ایک مرتبہ دل بھرایا زینب کا، نیچے سے لے کے اوپر تک جناب علی اکبر کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، اے بیٹا، اے میرے لال، میں نے تجھے اس لیے نہیں پالا تھا، میں نے تجھے اس لیے جوان نہیں کیا تھا کہ ایک دن تو آ جا میرے سامنے مجھ سے رخصت لینے کے لیے. کالی پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ فاطمہ کا لال پریشان ہے، فاطمہ طلال کو گھیرا ہوا ہے. ارے وہ رسول کی بیٹی تھی, آپ علی کی بیٹی ہیں, آپ اجازت دے دیں علی اکبر کو, ورنہ فاطمہ کو کیا جواب دیں گی. امام راوی کہتا ہے کہ اندر اجازت ہو رہے تھے, چاہے راوی نے وہ بیان نہیں کیا, یہ خود اہل کربلا کی روایت ہے. راوی یہاں سے روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں نے ایک ہی رخصت ایسی دیکھی کہ پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا, پھر پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا. اور جب اہل حرم سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا, کہا جب بھی علی اکبر جانا چاہتے تھے اہل حرم کہتے تھے علی اکبر ایک مرتبہ چہرہ دکھا کے زیارت رسول کرا دو, اور ایک مرتبہ پیغمبر کا چہرہ دکھا دو. ہمارا جب بھی جی چاہتا تھا پیغمبر کی زیارت کو علی اکبر, بیٹا تیرا چہرہ دیکھا کرتے تھے, اب تیرے بعد رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوگی. اے میرے بچے کدھر جاتے, صرف اس کے لیے بیویاں بار بار روکتی تھیں کہ پیغمبر کی شبیہ اس کی زیارت ہو جائے عزیزوں, لیکن بلاخر اجازت دی گئی اور جناب علی اکبر سوار ہوتے ہیں, سوار ہو کے میدان کی طرف بھاگتے ہیں, اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دیجیے, باپ اجازت دیتے ہیں, سوار کراتے ہیں اور علی اکبر میدان کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں. لیکن جیسے علی اکبر دوڑنا شروع کرتے ہیں, حسین بھی پیچھے دوڑنا شروع کرتے ہیں. ایک بندہ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا, کہا بابا آپ نے تو مجھے اذن دے دیا تھا, آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی, کہا بیٹا امام تھا اس لیے اجازت دے دی تھی, لیکن تو میرا بیٹا میں تیرا ضعیف باپ ہوں, ارے تجھے نہیں پتا جوان بیٹا بننے کی اجازت مانگے تو بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے, ارے تیرا ہی کوئی اولاد نہیں ہے. علی اکبر میرے سینے پہ بندے ہاتھ اٹھا کے حسین نے کہا اے خدا تو گواہ ہے نا جو سیرت و سورت میں تیرے نبی کا حق قتل تھا, آج قوم اشیاء کے سامنے میں اسے بھیج رہا ہوں. عزیز علی اکبر جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں, اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ فوج میں تیل کا بڑھتا ہے. ایک مرتبہ فوج کو پیچھے ہٹا کر پھر دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آتے ہیں. عزیزوں مطلب خیمے کی طرف جو آئے ہیں, اولاد والوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لو, خدا کبھی اتنا مجبور نہ کرے, کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے جتنا حسین مجبور ہو گیا. علی اکبر پلٹ کر آئے, پلٹ کے کہا بابا کیا پانی کی کچھ تکلیف ہو سکتی ہے؟ ارے اللہ اکبر, علی اکبر آپ جانتے تھے کہ باپ کے پاس پانی نہیں ہے, تو بھی باپ سے پانی کیوں طلب کیا؟ عزیزو یہ بات میں پتا چلا کہ علی اکبر نے پانی کیوں مانگا تھا. حسین نے سر جھکا کے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے, میری زبان منہ پہ لے لو, لے لو. اب جو زبان حسین لی فوراً کھینچی, کہا بابا آپ اس سے زیادہ پیاسے ہیں, علی اکبر نے شاید اسی لیے پانی طلب کیا تھا. اے دنیا والوں دیکھ لو, ہم تو تین دن کے پیاسے لیکن حسین نہ جانے کب کا پیاسا ہے. اجرکم اللہ, اگر علی اکبر نہ بتاتے تو حسین کی پیاس کو پتہ ہی نہ چلتی. عزیز علی اکبر کو رخصت کیا, علی اکبر نے بھی حملہ کیا. ایک مرتبہ دشمنوں نے علی اکبر کو گھیرا اور گھیر کر لڑنا شروع کیا, لیکن شکی نے ایسا غضب کیا کہ علی اکبر کے سینے پر پرچی تھی, بس پرچی کا لگنا تھا کہ علی اکبر نے کہا السلام علیکم یا بتا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, یا بتا ادرکنی, بس ادرکنی کی آواز سنی, سلام آخر سنا. عزیز و حسین تڑپ گئے, اب تک حسین آرام سے جاتے تھے, اب جب حسین کھڑے ہوئے تو حسین کی آنکھوں میں اندھیرا ہے. میرے بیٹے تمہارے جانے کے بعد میری آنکھیں اندھی ہو گئی. ارے جوان بیٹے کا لاشا تھا, اس طرح حسین جاتے. اہل مقاتل نے لکھا حسین پیروں پر نہیں گئے, گھٹنیوں کے بل گئے, کبھی زمین پہ گرتے تھے پھر سنبھلتے تھے, کہتے میرے بیٹا بادل پکڑ لو, اے میرے بچے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. یا علی اکبر کہاں پر ہو؟ علی اکبر کے گھر پہنچے, پہنچنے کے بعد بیٹے کو اپنے زانو پہ لٹایا، کہا میرے بچے خدا تجھے محفوظ رکھے، جا تجھے پیغمبر اسلام شربت پلائیں گے، وہاں جا کے تیری پیاس بجھ جائے گی، اپنے بابا کے لیے دعا کرنا، یہ بات اشقیہ نے بڑا ظلم کیا ہے، علی اکبر سے تجھے لیا چلتا ہوں، ابھی علی اکبر زندہ ہے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ علی اکبر مسلسل سینے پہ ہاتھ گئے اور ہاتھ کو ہٹاتے نہیں ہیں، کہا بیٹا علی اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینے پہ پرچی کی انی ٹوٹ گئی، اس لیے درد ہو رہا ہے، ایک مرتبہ فاطمہ کے لال لے گا، ارے میرے بچے اگر تو اجازت دے تو میں اس پرچی کو نکال دوں، اتنا تڑپ رہا ہے، علی اکبر نے کہا بابا جیسی مسئلہ، علی اکبر کو دشت بلا میں لٹایا، پرچی کے ٹوٹے پر ہاتھ رکھا،